الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی سلسلے میں آج کی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جس میں سنن رواتب کو بیان کیا ہے. سنن رواتب یعنی ان وقتہ فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں جو سنن مشروع قرار دی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو ادا فرماتے تھے ان کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے ذریعے سے پیش کرنا اور بیان کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی ظہر سے پہلے. ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی, انہوں نے بھی پڑھی. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پیر اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے مقتدی بن کر کے پڑھی وہ جماعت کے ساتھ, اس لیے کہ کسی بھی روایت میں سنن رواتب کا جماعت کے ساتھ پڑھنا آیا نہیں ہے. اس لیے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اور میں نے بھی پڑھی اور آپ کے ساتھ میں نے بھی اس کو ادا کیا. آپ ادا کر رہے تھے, میں نے بھی ادا کیا. یہاں اس موقع پر ان روایتوں کا تذکرہ ضروری ہے جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دن رات میں 12 رکعتوں پر پابندی رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کئی روایتوں میں آیا ہے، اور ان 12 رکعت کی تفصیل امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں میں، بخاری وغیرہ میں بھی ہے ان کی روایتوں میں، کئی حدیثوں میں ان سے منقول روایتوں میں ان 12 رکعت کی تفصیل ہے، جس میں ظہر سے پہلے 4، باقی وہی جو حضرت عبداللہ بن عمر کی اس روایت میں بیان کی جا رہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ظہر سے پہلے 2 کا تذکرہ ہے، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 ادا فرماتے تھے، یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ کی روایتوں میں اور بخاری مسلم کی روایت میں بھی موجود ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کبھی 4 رکعت ترک نہیں فرماتے تھے، اور مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں حضرت عائشہ ہی سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو اس سے پہلے میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا فرماتے تھے، یہی وہ 4 رکعت جو سنت موقعہ ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظہر سے پہلے 1 سلام سے 4 رکعت جو پڑھی جائے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی گویا بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بہت ساری روایتوں میں ظہر سے پہلے بجائے 2 کے 4 کا تذکرہ موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا پڑھنا، آپ کا اس سلسلے میں ارشاد جو بھی بتلایا گیا، تو اس لیے حنفیہ کے یہاں ظہر سے پہلے 4 رکعت ہی کو سنت موقعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جو آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس سلسلے میں حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے 2 باتیں فرمائی۔ ظاہر ہے آپ کے ساتھ 2 پڑھی یعنی مسجد کے اندر پڑھی، تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ دراصل سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 4 رکعت ادا فرما کر مسجد میں تشریف لاتے تھے، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بھی بتلایا گیا، اور مسجد میں آ کر جو 2 رکعت پڑھی دراصل وہ سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ وہ تحیت المسجد ہے۔ ایک ترجیح اور ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی تنگی کے پیش نظر بجائے 4 کے 2 پر اکتفا کیا ہو۔ بہرحال اس میں 2 کا تذکرہ ہے، ورکعتین بعدہ ابن عمر فرماتے ہیں، تو گویا اب یہ 2 ابن عمر کی روایت کے مطابق اور حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ اور دوسری روایتوں کے مطابق 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہ ابن عمر کی اس روایت میں ظہر کے بعد 2 رکعتوں کا تذکرہ ہے، دوسری تمام روایتوں میں بھی ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعت کو ادا فرمانا منقول ہے، بلکہ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے جس میں یہ ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعت ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر میں آ کر کے 2 رکعت ادا فرماتے تھے، اور مغرب کے بعد جب نماز پڑھا کر گھر میں تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت میرے گھر میں ادا فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد بھی جب آپ نماز پڑھا کر تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت ادا فرماتے تھے، اور صبح کو صبح صادق کے بعد 2 رکعت پڑھ کر نماز کی پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس روایت میں پوری وضاحت تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 12 رکعت کی وہی ترتیب جو انبیاء کے یہاں ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. 12 یہ عمر کی روایت میں زہر سے پہلے 2 اور زہر کے بعد 2 ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ. ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت ادا فرماتے تھے. ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ اور عشاء کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں. یہاں فجر سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے ابن عمر کی اس روایت میں یہاں تذکرہ نہیں آگے آ رہا ہے. ابن عمر بتلاتے ہیں کہ میری بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتلایا کہ صبح صادق کے بعد جب مؤذن اذان دیتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعت ادا فرماتے تھے. اس طرح گئے ابن عمر کی اس روایت میں 10 کا تذکرہ ہو جائے گا. اور حضرت عائشہ رحمت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں اور دوسری روایتوں میں زور سے پہلے بجائے 2 کے 4 تو 12 ہو جائے گی. حدثنا احمد بن منعم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی سند جو اوپر گزری ہوئی سند کے ساتھ دوبارہ یہ روایت لائے. ابن عمر فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعدہ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے 2 رکعت اور زہر کے بعد 2 رکعت ادا کی. رکعتین بعد المغرب فی بیتہ اور آپ کے گھر میں مغرب کے بعد 2 رکعتیں میں نے پڑھی. رکعتین بعد عشاء فی بیتہ اور عشاء کے بعد 2 رکعت. قال ابن عمر اب یہاں ابن عمر کا وہ علاوہ یہ حدیث دوبارہ اسی لیے ابن عمر کی اسی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے ابن عمر فرماتے ہیں چونکہ اس میں فجر سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے. واخبرتنی حفصہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین حین یطلع الفجر. میری بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتلایا کہ نبی چونکہ صبح کا وقت ہے عام طور پر حاضری کا وقت نہیں ہے تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اس لیے ابن عمر کو اس کا پتہ نہیں تھا. البتہ گھر والے اس چیز کو اچھی طرح جان سکتے ہیں تو گھر ہی کے حوالے سے حضرت حفصہ کے حوالے سے کہ جب آپ 2 رکعت پڑھتے تھے حین یطلع الفجر و ینادی المنادی جب صبح صادق طلوع ہوتی تھی اور اذان دینے والا اذان دیتا تھا اس وقت آپ 2 رکعت ادا فرماتی تھی. قال ایوب وراہ قال خفیفتین. اس روایت کے راوی حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نافع سے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور ان کے خاص شاگرد ہیں نقل کرتے ہوئے یوں بھی فرماتے ہیں کہ نافع نے ابن عمر سے یہ بھی نقل کیا کہ وہ فجر والی 2 رکعتیں جو ہیں بہت ہلکی یعنی بہت مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. قرآن سے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی یہ جو سنتیں جو ہیں وہ مختصر ادا کی جانی چاہیے. بس مسلم کی روایت میں ان 2 رکعتوں میں پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کا پڑھنا آیا ہے. اگر جو دوسری روایتوں میں دوسری صورتوں کا بھی تذکرہ ہے لیکن زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں انہی 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا مروان بن معاویۃ الفزاری عن جعفر بن برقان عن میمون بن مہران عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات. پھر ابن عمر کی یہ روایت دوسری سند سے پیش کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں یاد رکھی ہیں محفوظ کی ہیں. رکعتیں قبل الظہر ظہر سے پہلے 2 رکعت ورکعتیں بعدہا ظہر کے بعد 2 رکعت ورکعتیں بعد المغرب مغرب کے بعد 2 رکعت ورکعتیں بعد العشاء اور عشاء کے بعد. قال ابن عمر وحدثنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برکعتین غداتین. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میری بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے صبح کی 2 رکعتیں بھی بتلائیں ولم كن اراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جیسا کہ میں بتلایا وہ وقت میں حاضری کا نہیں تھا، یہ دیکھتے گھر کے لوگ البتہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابن عمر ہی کی بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، اور نہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، تو ان دونوں قسم کی روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا کہ فجر کے وقت بھی آپ دو رکعت پڑھتے ہیں، اس وقت تک ان کو معلوم نہیں تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا، بعد میں پھر انہوں نے موقع نکال کر دیکھنے کی کوشش کر کی، جس کے نتیجے میں دیکھنے کا بھی موقع ملا، اس لیے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے دیکھا اور بات کی. حدثنا ابو سلمہ یحیی بن خلف قال اخبرنا، یہ جو فجر کی دو رکعتیں ہیں یہ تمام سنن موقعہ میں سب سے زیادہ موقع قرار دی گئی ہے، یہاں تک کہ سفر میں بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. زبانی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، فرماتے ہیں کہ تم اس نماز کو ادا کرو، ولو تربت کم خیل، چاہے گھوڑے تم کو رون ڈالیں. بہرحال فجر کی یہ سنتیں دیگر تمام سنن موقعہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ موقع ہیں. حدثنا ابو سلمہ یحیی بن خلف قال اخبرنا بشعب بن المفضل عن خالد بن حذائے عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ عبد الله بن شقيق تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا. پہلے بھی اس روایت کا ایک حصہ آ چکا ہے کہ آپ نماز میں قرات جہرن کرتے تھے یا سرن، تو حضرت عائشہ نے فرمایا نفع نواف ان کا دونوں طریقے سے. اس وقت انہوں نے عرض کیا تھا، اللہ نے آسانی کر دی، ہر ایک کی گنجائش نکل آئی. اسی روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے جہاں یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز جو آپ فرائض کے آگے پیچھے ادا کرتے تھے اس انہوں نے رواتی اس کے متعلق پوچھا. قال جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان یصلی قبل الظہر رکعتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکعت ادا فرماتے تھے. اب دیکھو یہاں حضرت عائشہ کی روایت میں دو کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری کے اندر ہے وہاں چار کا تذکرہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعت ادا کرتے تھے. اور مسلم کے اندر بھی، مسلم میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت ہے، اور اس میں بجائے دو کے چار کا تذکرہ ہے. وہ بعد آ رکعت ہیں، اور اس کے بعد دو رکعت، وہ بعد المغرب سنتیں، مغرب کے بعد دو رکعت، وہ بعد العشاء رکعتیں، اور عشاء کے بعد دو رکعت، وہ قبل الفجر سنتیں، اور فجر سے پہلے دو رکعت. بہرحال یہ ویسے اس میں تو دس ہوتی ہیں، لیکن جیسا کہ بتلایا کل بارہ رکعتیں ہیں جو سنن موقعہ ہیں، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی خصوصی فضیلت جیسا کہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مکان بناتے ہیں جو آدمی ان بارہ رکعتوں پر اہتمام کرتا ہے، مداومت کرتا ہے. حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبت عن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن زمره يقول سالنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. حضرت عاصم بن زمره تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نفل نماز کے متعلق پوچھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نفل نماز کا ان کو علم ہوگا، چونکہ اس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں آیا ہے. دن کے نوافل کے متعلق حضرت علی سے پوچھا. فقال ایکم، انکم لا تطیقون ذالک. تو ہمارے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, تم سے ہوگا نہیں, تم ان کو پڑھ پاؤ گے نہیں. اس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام و انتظام سے اور جس خشوع و خضوع سے اس کو پڑھتے تھے تم اس کی طاقت رکھتے نہیں ہوگے. حضرت علی نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی. قالت, اس پر آسم کہتے کل نہ مانا طاقت میں نہ ڈالے کا سلح, بتلا تو دیجیے آپ, جو جس میں طاقت ہوگی وہ تو پڑھ لے گا, آپ بتلانے سے کیوں منع فرماتے ہیں, بتلا دیجیے, اور جس میں طاقت نہیں ہوگی وہ یاد رکھ لے گا, کوشش کرے گا دوسروں کو بتلائے گا, دوسرے پڑھیں گے, خود بھی تمنا رکھے گا اور آئندہ کوشش کرے گا. بہرحال کہا بتلا تو دے, منع طاقت میں نہ ڈالے کا سلح. چلان سے دوبارہ پوچھنے پر حضرت علی نے جواب میں فرمایا فقال کان اذا کانت الشمس من ہا ہونا کحیاتها من ہا ہونا عند الاصل. حضرت علی نے کہ دیکھو اثر کے وقت سورج جانب مغرب میں جتنا اونچا ہوتا ہے, اثر کے وقت سورج جو ہے وہ غروب کے قریب پہنچتا ہے یا جتنا اونچائی پر ہوتا ہے اثر کے وقت, تو فجر کے وقت جانب مشرق میں صبح جتنا اونچی اونچائی پر جب ہوتا تھا تو اس طرح سے دو رکعت پڑھتے تھے, وہی اشراق کی. صبح جتنا اونچائی پر ہوتا ہے, عصر میں جتنا اونچائی پر جانب مغرب میں ہوتا ہے اتنا ہی اونچائی پر صبح جانب مشرق میں ہوتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلاح رکھتا ہے دو رکعت پڑھتے تھے, اسی کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے. آگے تذکرہ آئے گا. وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْهَا هُنَا, اور جب صبح ادھر یعنی جانب مشرق میں اتنا اونچائی پر ہوتا تھا, جب ادھر یعنی جانب مغرب میں زہر کے وقت ہوتا ہے, تو جانب مغرب میں زہر کے وقت بہت اونچائی پر ہوتا ہے, ابھی زوال ڈلا ہے اور آیا, تو صلاح اربعین, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت ادا فرماتے تھے. وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا, اور ظہر سے تو گیا وہ چار رکعت الگ. بعضوں نے اس کو یہ نفل نماز ہے فے زوال کی, یعنی سورج ڈھلنے کے بعد جیسے کہ سورج نکلنے کی نماز اشراق کی کہلاتی ہے اور اونچے چڑھنے کی نماز ظہر اور چاشتے کی کہلاتی ہے, تو ڈھلنے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ فے زوال ظہر کی چار سنتوں کے علاوہ ہے. وہ آگے صلاح اربان صلی قبل ظہر اربان, اور ظہر سے پہلے یہ الگ چار, وہ چار الگ جو زوال کے بعد پڑھی وہ نفل, اور یہ ظہر سے پہلے جو دو پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقع. وہ بعدہا رکعتین, اور ظہر کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے. وہ قبل العصر اربان, اور عصر سے پہلے چار رکعت, اثر سے پہلے چار رکعت جو ہے وہ موقعہ نہیں ہے. اب یہ کبھی دونوں قسم کی روایتیں ہیں, اثر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چار رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے اور دو رکعت پڑھنا بھی, اس لیے فقہا نے گنجائش دی ہے چاہے چار پڑھے چاہے دو پڑھے. یفسر بین کل رکعتین بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین ومن تبعہم من المؤمنین والمسلمین. وہ اثر سے پہلے جو چار رکعت پڑھتے تھے اس میں دو رکعت کے بعد جو ہے آپ سلام بھیجتے تھے مقرب فرشتوں اور نبیوں اور ان کے جو متبع جو اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں ان پر. ابھی سلام بھیجنے کا کیا مطلب, اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ سلام ہی پھیر دیتی تھی گیا یہ چار رکعت الگ الگ سلام سے دو رکعت, اور بعضوں نے کہا نہیں یہاں تسلیم الملائکۃ المقربین سے وہ جو تشہد پڑھی جاتی ہے السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس میں سب بندے اللہ کے, جیسا کہ تشہد کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں انسانوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی سب تک یہ سلام پہنچ جاتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سلام پھیرنا نہیں ہے بلکہ تشہد پڑھنا ہے. اور دونوں باتیں ये जो रकातें जो है या चार रकातें हैं वो सुनने गैर मौकदा में असर से पहले शुमार होती है। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جن سے ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اور रात और दिन की वो कौन सी घड़ी है अल्लाह, जिसने गुनाहों का इर्तिकाब न किया हो। ए मौला माफ कर दे, हमारी मगफिरत फरमा, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, हमारे अहल आयाल की मगफिरत फरमा, हमारे भाई बहन, हमारी औलाद दर औलाद, हमारे अईज़ा और अकारीब, हमारे असातिज़ा और मशाइख, हमारे दोस्त और अहबाब, हमारे मोहसिनीन मुतालिकीन, मुखलिसीन और मुहिब्बीन, और जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा लिखा, जो हमसे दुआओं की तवक्को उम्मीद रखे हुए हैं, और तमाम मुमिनीन और मुमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, पूरी उम्मत मुहम्मदिया की मगफरत फरमा, हमारे छोटे और बड़े, जाहिर और पोशीदा, अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी सैयाद को हसना से मुबद्दल फरमा। अल्लाह गुनाहों की नफरत और नेकियों की रगबत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे, एक लम्हे के लिए भी तेरी मासियत और तुझसे गफलत में मुब्तला होने से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरी मर्जियात पर हमको ज्यादा से ज्यादा चला कर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों को अपनी जिंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की अल्लाह तो हमें तौफीक और सआदत अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की मोहब्बत और गैरों के तरीकों की नफरत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे, तमाम रज़ाइल से अल्लाह हमको पाक और साफ फरमा कर महासिन अखलाक से मुजय्यन फरमा। तेरी मारिफत और मोहब्बत के अनवार से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा, तेरी याद से हमारे दिलों को आबाद फरमा, हमारे कुलूब को अल्लाह कुलूब सलीमा व मुनीबा और नफूस को नफूस मुतमन्ना बना दे। दवा में जिक्र और दवा में ताअत की हमें तौफीक अता फरमा, तमाम आमाल में इखलास, इत्तिबा और एहतिसाब की कैफियत नसीब फरमा। अल्लाह हमें, हमारे अहल आयाल और तमाम मुतालिकीन को सेहत, कुव्वत, आफियत, सलामती, दुनिया आखिरत की भलाइयों से मालामाल फरमा, हमारी तमाम ज़रूरतों की अपने खजाने गैब से किफालत फरमा, हमें किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बना, हमारी रोजियों में बरकत और वसअत अता फरमा, हमारी औलादों को अकायद हक्का, उलूम नाफिया, आमाल सालिहा, अखलाक फाजिला से आरास्ता फरमा, बुरे अखलाक, बुरे किरदार और गुफ्तार, बुरे आदात व अतवार, बुरी सोहबतों, बुरे माहौल के बुरे असरात और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अपनी शान रुबूबियत से अल्लाह तो उनकी तरबियत फरमा कर उनको हमारी आँखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारे लिए सदक़े जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़ करके बना दे। जिन बच्चों ने अल्लाह अभी हिफ्ज कुरान की तकमील की उनको बे इंतहा कबूल फरमा, जिस तरह उनके सीनों को कुरानी अल्फाज से मुजय्यन फरमाया, कुरानी उलूम व मारिफ से भी उनको मालामाल फरमा, कुरानी आमाल सालेहा का उनको एहतमाम नसीब फरमा, कुरानी अखलाक फाजिला से उनको आरास्ता फरमा, दिन और रात की मुख्तलिफ घड़ियों में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करके उसका हक हिफ्ज अदा करने की उनको तौफीक व सआदत अता फरमा। अल्लाह हिफ्ज कुरान की तकमील पर जो वादे तूने अपने हबीब पाक सलासन की जबान मुबारक से दिए हैं, उन वादों को इन बच्चों, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इनके मुरब्बियों, इनके अहले ख़ानदान के हक में पूरा फरमा, जिन्होंने भी अपनी औलादों को हिफ्ज में लगा रखा है, अल्लाह उनके लिए हिफ्ज की तकमील को आसान फरमा। अल्लाह हमें, हमारे अहल आयाल और तमाम मातहतों को नमाज का कायम करने वाला बना दे, नमाज का इश्क और मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे, नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना, नमाज का खुशू खुजू हमें अता फरमा, नमाज के अनवार और बरकात से हमारी जिंदगियों और हमारे घरों को अल्लाह मुनव्वर और मामूर फरमा। अल्लाह عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا، اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہمارے حوالے کیے ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عود و ذنوب کا ہمیں ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پلسلات پر عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر، اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں اللہ نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر، اللہ ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہو چکی ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کئی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما، یہود کے مظالم سے اللہ ان کو نجات عطا فرما، اللہ یہود کے ہتھیاروں کو کند کر دے، ان پر رعب ڈال دے، اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ شام کے اہل سنت والجماعت کی مدد فرما، عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، امریکہ اور یورپ کے اللہ متحدہ محاذ کے اللہ اقدامات سے اور کے ضرر سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے حفاظت فرما، اللہ مصر کے اہل حق کی مدد فرما، اللہ آسمان کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما، اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، اللہ جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اللہ ہمارے اس ملک میں ہر پہلو سے امن و امان کی فضائیں قائم کر فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں اخوت بھائی چارگی ایک دوسرے کی اللہ خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کو عام فرما، جان مال جائیداد ہر ایک کی حفاظت فرما، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ تمام دینی درسگاہوں، اللہ تمام دینی اداروں، مساجد مقابر، اللہ دعوت و تبلیغ کے مراکز، اللہ تمام چیزوں کی دینی شاعر کی پوری حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنی رحمت کی بارشیں برسا کر تیری مخلوق کو سیراب فرما، انسانوں کی چوپایوں کی مویشیوں کی اللہ تمام جانداروں کی ضرورتیں پوری فرما، زمینوں کو سیراب فرما، کھیتیوں کو لہلا کر آباد فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا لے، ناراضگی والے کاموں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا جینا کا طائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔